झूठ क्या है सच है क्या, क्या है आखिर माजरा, देख लो तुम ठीक से फिर करना कुछ फैसला।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीजीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना करार कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। असल तो यह है कि किसी को रब अज़्ज़ा वजल की रहमत में से एक हिस्सा भी नसीब हो जाए, एक रहमत ही मिल जाए, तो उसकी दुनिया और दीन दोनों के लिए किफ़ायत कर जाए। और एक बार दुरूद पढ़ें, 10 बार रहमतें हासिल करें, तो बहुत ही ज़बरदस्त नफ़े का ये काम है, करते रहना चाहिए। कोशिश करें कि अपने शब व रोज़ की जो रूटीन है उसके अंदर दुरूद पाक को हम शामिल रखें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक खैर अता फ़रमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम है कुछ वक्फ़े के बाद होने जा रहा है, कहानी के पीछे कहानी। जो देखते हैं उनको इसका फॉर्मेट मालूम होगा, जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि हम कहानियों के ज़रिए सीखने की कोशिश करते हैं। स्टोरीज जो होती हैं, जो हिस्टोरिकल होती हैं ख़ास तौर पर, उनके ज़रिए आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह बाज़ फ़र्ज़ी हिकायात भी तहरीर की जाती हैं समझाने के लिए। बच्चों के लिए अलग होती हैं, बड़ों के लिए अलग होती हैं, ख़वातीन के लिए भी हिकायात तहरीर की जाती हैं। तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो हकीकत पर मबनी होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो फ़र्ज़ी होती हैं, लेकिन उसका तहरीर का जो मकसद होता है वो पढ़ने वाले को कुछ समझाना होता है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके पसे मंज़र कुछ मुख्तलिफ़ होते हैं, सामने कुछ नज़र आता है लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे कुछ और होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारे साथ रूनुमा होते रहते हैं, आपके साथ भी हुए होंगे। कई मरतबा ऐसा आपको महसूस हुआ होगा कि ये शख्स तो बड़ा ही तसल्ली के अंदर नज़र आ रहा है, बड़ा खुश खुरम नज़र आ रहा है, हैं ज़ाहरी तौर पर बड़ा ही ज़बरदस्त उसकी पर्सनैलिटी आपको महसूस हो रही है। आपने कहा कि इससे मैं ज़रा क़ुर्बत इख्तियार करूँ। चंद दिन जब करीब बैठे तो कहानी कुछ और ही नज़र आई। ये जो मुस्कराहट है, ये जो खुशबाश नज़र आना है, ये बतकल्लुफ़ था। उसके दिल में झांक कर देखा, करीब हुए तो पता लगा कि इसके सीने पे जो दाग हैं वो इस कदर हैं कि जो हर शख्स समझ नहीं सकता। इसका बरक्स भी हो सकता है, बज़ाहिर कोई ऐसा सादा सा शख्स है लेकिन उसकी ज़िंदगी बड़ी ही खुशियों भरी है। तो बहुत मरतबा ऐसा भी होता है। तो हम इस तरह की स्टोरीज़ को इस सिलसिले के अंदर शामिल करते हैं और उसमें एक लेसन हम ये भी पेश करने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी डिसीजन में, किसी भी फैसले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। अपेरेंटली आपने एक चीज़ देखी और उसी की तरफ आप आगे बढ़ गए और बाद में पता लगा कि इससे कुछ और सबक सीखने को मिल सकता था जो मैं ना सीख पाया। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। बज़ाहिर दुनिया कुछ होती है, हकीकत में कुछ और होती है। अल्लाह पाक हम सबको नुकसान से महफूज फरमाए और अपने बारे में हम फैसला करें, किसी के बारे में फ़ैसला करें, मोहतात रहना अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। माशाल्लाह मुबल्लिगीन तशरीफ़ ला चुके हैं, सैयद साकिब शाह साहब हैं, माशाल्लाह ये भी मदनी हैं, अयाज़ मदनी तशरीफ़ फरमाए हैं, मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी और मौलाना महरूज़ मदनी, माशाल्लाह मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इनको देखते भी रहते हैं। स्टार्ट करते हैं शाह साहब से और देखते हैं कि इनके पास क्या ऐसी कहानी है जिससे हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला ने एक वाक़या नकल किया है हैरत में डालने वाला। आप फरमाते हैं कि एक शख्स, उसको देखा गया कि वो लोहार था, अजीब उसका एक मामला था। मामला यूँ कि वो लोहे को जब भट्टी में डालता, आग में डालता तो मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन जब वो तप जाता, गर्म हो जाता
जी,
پھر اسے کسی چمٹے وغیرہ کے ساتھ نہیں نکالتا تھا.
اچھا.
وہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس لوہے کو نکالتا.
یا اللہ.
یعنی تصور بھی بندہ کرے کہ گرم کوئی چیز ہلکی سی بھی گرم گرم ہاتھ پہ لگ جائے کیا کیفیت ہوتی ہے. تو وہ کہا کہ اس کو دیکھا کہ وہ بڑے آرام سے نکال رہا ہے, شاید یہ کوئی مہارت ہوگی.
صحیح.
لیکن اس سے بھی آگے چل کے عجیب معاملہ اس کا یوں تھا کہ وہ ہاتھوں سے ہی اس گرم لوہے کو کچھ گھما بھی رہا ہے, دیگر چیزیں بھی بنا رہا ہے, اس سے ہاتھ جل نہیں رہے. اب کہتے ہیں بڑی حیرانی ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ, نارملی اگر عام بندہ ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ جل جائے,
تمہارا
آگ کے پاس جانا بندہ مشکل ہو جائے, ہاتھ بڑھانا کئی دن تک تو ہاتھ ہی بسا وقت مفلوج ہو جائے, یہ تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اس نے پھر ایک اپنا واقعہ بتایا کہ یہ جو مجھے مقام ملا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی تھی.
اچھا.
یہ جو کہانی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک عمل نظر آ رہا ہے, اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک واقعہ ہے.
واہ.
جو اللہ کو اتنا پسند آیا پھر کہ اللہ پاک نے مجھے یہ مقام دے دیا کہ آج میں اگر لوہے کو, گرم لوہے کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا.
کمال.
پوچھا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آخر اس میں کیا معاملہ ہے, تم بتاؤ. حیرت در حیرت تھی.
صحیح.
کہا کہ میں امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, تو ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی تو اسے کچھ حاجت تھی, بڑی مفلسی کا اس کا حال تھا, اور بڑی مفلسی کے عالم میں وہ میرے پاس آئی اور آ کے اپنی حاجت پیش کی. حاجت تو پیش کر دی. کہا لیکن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نیکوکار ہوں. کہا کہ میں تو اس صف میں بھی نہیں تھا, تو میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی اور گناہ کا کچھ ارادہ ہو گیا.
صحیح.
جیسے ہی میں نے اس کو کہا میں تمہیں دے دوں گا لیکن یہ غلط ارادہ بھی ہے, گناہ کا ارادہ بھی ہے, تو عورت نے ٹھکرا دی, کہا میری اس آفر کو ٹھکرا دی, کہا کہ مجھے نہیں چاہیے. وہ چلی گئی. لیکن اس قدر مشکل میں تھی, پریشانی میں تھی, کہ وہ پھر پلٹ کر آئی.
اللہ.
کہا جب پلٹ کر آئی تو آ کر اس نے پھر مجھے کہا, میں پھر اپنے اسی ارادے پر تھا. کہا کہ جب میں نے اس کو لیا اور میں جب جا رہا تھا تو کہا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ اس کے جسم پہ کپکپی تاری ہو گئی.
اللہ.
کانپنے لگی, کانپنے لگی. اس عورت نے کہا کہ بس مجھے اللہ کے لیے چھوڑ دو.
اللہ.
کہا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ, کیوں اتنا کانپ رہی ہو؟ کہا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے.
واہ.
مجھے رب سے حیا آتی ہے.
کیا بات.
مجھے ڈر لگ رہا ہے میرا کیا ہوگا.
اللہ.
اس دنیا میں تھوڑی سی مشکل ہے نا, تھوڑی سی پریشانی ہے, یہ برداشت ہو جائے گی. اللہ کا جو عذاب ہے یہ برداشت نہیں ہوگا.
صحیح.
کہا مجھے اللہ کا خوف میرے اوپر ہے. کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں دعا دیتی ہوں اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے محفوظ فرما.
سبحان اللہ.
کہا کہ میں نے مجھ پر بھی نا اس کی وہ کیفیت دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت ہوئی, میں نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا. کچھ جو بنتا تھا مدد کر سکتا تھا میں نے اس عورت کی مدد کر دی. کہا ادھر سے میں نے مدد کی اور رات کو میں نے خواب دیکھا. کہا کہ ایک عورت کو میں نے خواب میں دیکھا, وہ عورت بڑی خوش تھی اور اس نے کہا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ بھلائی کیا.
اچھا.
کہا کہ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو. کہا کہ میں ایک سادات فیملی سے ہوں.
اللہ.
اور کہا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ بھلائی کی ہے, میں تمہیں دعا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی آگ سے محفوظ فرمائے.
سبحان.
کہا کہ یہ ایک عمل تھا اور ادھر سے ایک دعائیں تھیں, اس کا اجر یہ ہوا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھٹی سے لوہا گرم نکالتا ہوں میرا ہاتھ جلتا نہیں ہے.
اللہ.
یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کا موقع ملے اور اللہ کے لیے چھوڑ دے. حدیث پاک کا بھی ایک مضمون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, سات افراد کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا.
سبحان.
ان میں ایک وہ ہے کہ جنہیں کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کر کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے, مجھے اللہ کا خوف ہے, وہ گناہ کی طرف نہیں بڑھتا, اللہ کے لیے گناہ چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اس دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن رحمان کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ تو ایک حقیقی واقعہ ہوا نا.
جی.
ابن جوزی علیہ الرحمہ نے اپنا ہی یہ واقعہ بیان کیا ہے, ماشاء اللہ. اور بہت کچھ ہے اس واقعے کے اندر. اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس واقعے میں جس شخص نے جس گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھنے میں وہ کامیاب ہوا. تو جس پہ رب کی رحمت ہو وہی بچ سکتا ہے, ورنہ زمانہ معاشرہ اس پہ زیادہ کلام کرنے کی ایسی حاجت یوں نہیں ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ, ہماری تہذیب اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس قدر جو ہے وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور کمال ہے یہ کہ گناہ کا موقع ہو اور بندہ پھر بھی بچ جائے, اور یہ رب کی رحمت سے ہی ہوتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی قیمہ سعادت میں یہ بات تحریر کی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے دیگر اسباب بھی اختیار کرنے چاہئیں. سب ہے پوری اس کی ایک طویل آپ نے بحث لکھی ہے, اور آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, یہ سب کرے لیکن اللہ کی بارگاہ میں توفیق کے لیے دعا بھی کرتا رہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہے سب کچھ توفیق الہی سے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی. اور یہاں پر ایک اور سبق بھی ہے کہ اس کو اتنا بڑا انعام ملے تو دنیا کا انعام ہے, آخرت میں اس کو کیا کچھ ملا ہوگا, ظاہر ہے صدیوں پرانی بات ہے, اب تو وہ دنیا میں ہونا اس کا ناممکن ہی ہے, لیکن آخرت کا جو انعام ہوگا وہ کس قدر بڑا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اگر حاجت میں ہو, ضرورت میں ہو, اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, اور بغیر کسی لالچ کے اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں تو یہ بڑے اجر والی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اس پر آپ کچھ
جی نا, گناہ سے بچنے پر انعام ہے
جی.
تو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم بڑے جو ہے نا وہ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں, سامنے کی سوچ رکھتے ہیں, فوری فوری رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا تو نا امید ہو جاتے ہیں اور بلکہ بدظن ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض بیماریاں, بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں اس کا علاج جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے.
صحیح.
اگر آپ دیکھیں کہ بخار اترنے کے بعد بھی کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں تک منہ کا ذائقہ بے ترتیب رہتا ہے, اسی طریقے سے اگر کسی جسم کے حصے پہ کوئی زخم ہو جائے, کوئی پھوڑا پھنسی ہو جائے, سوجن آ جائے, تو ڈاکٹر نا سوجن بھی اتارتا ہے, دوائیاں دے رہا ہوتا ہے, لیکن ایک دم سے یوں نہیں ہوتا کہ وہ پھوڑا پھنسی ایک دم یہاں سے یہاں آ جائے, بلکہ وقت لیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ایسی جب یہ باتیں سنتے ہیں تو یہ تو کتابوں میں, کیونکہ آج ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اور آپ کو بھی فیل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے ایک کامن شکایت ہے کہ جی مسجد میں دل نہیں لگتا, تو علماء نے ایک بات بیان کری کہ مسجد میں دل لگنا یا نماز میں بالخصوص جو دل لگنا ہے نا, خشوع و خضوع جو ہے, یہ ان کو نصیب ہوتا ہے کہ جو نماز کے علاوہ خوف خدا کی وجہ سے لرزہ اور ترسا رہتے ہیں. جو نماز کے علاوہ خوف میں مبتلا رہتا ہے, نماز میں اس کا دل لگتا ہے, اسے گویا کی کیفیت وہ ہوتی ہے جیسے گرم موسم میں انسان اے سی یا پنکھے کے نیچے آ جائے, یا ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ میں اسے اچھا ہیٹر مل جائے اور کمبل مل جائے تو جو سکون ملتا ہے ایسے اسے نماز میں ملنے لگتا ہے. تو ہمارے لیے کم از کم یہ انعام کہ ہمارا کسی نیکی کی طرف راغب ہو جانا یا ہمارا کسی نیکی میں دل لگ جانا, یہ سمجھیے اللہ کا انعام ہے. کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور خود جیسے ہم ہیں تو ہمارا دل ظاہری اعتبار سے نہیں لگنا چاہیے, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نیکی کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے, نیکی میں دل لگ جاتا ہے. تو اس کو بھی کسی گناہ سے بچنے کا انعام یا کسی نیکی کی مقبولیت پہ محمول کرنا چاہیے, انشاءاللہ اس کے بینیفٹس حاصل ہوں.
ماشاءاللہ, یہ بڑی خوبصورت بات مہروز بھائی نے کی ہے
جی,
کہ آپ کو نماز میں دل تب لگے گا جب آپ نماز سے بعد بھی, نماز سے پہلے بھی, نماز کے بعد بھی نیک کاموں میں مصروف ہوں. تو
جی
ہم نے یہ تو سنا ہوگا کہ گناہوں کا وشس سرکل ہوتا ہے کہ ایک گناہ دوسرے کی طرف, دوسرا تیسرے کی طرف لے کر جاتا ہے. ان دی سیم وے نیکی بھی ایک سرکل کی طرح ہوتی ہے.
صحیح.
ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے, دوسری نیکی تیسری نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کو باوضو رہنے کی عادت ہے
جی,
تو آبزرو یہی کیا ہے کہ اس کی جماعت اور تکبیر اولا جو ہے وہ قضا نہیں ہوتی.
ایسا ہے.
کیوں؟ کیونکہ وہ باوضو ہے اور وہ بالکل تیار ہے, جیسے ہی اذان ہوگی وہ مسجد کی طرف متوجہ ہو جائے گا, اور اللہ کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے یہی امید ہے کہ وہ وقت مناسب پر مسجد میں پہنچ جائے گا. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زندگی میں عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کام ایٹ دی 11th آر کرتے ہیں, بالکل آخر موقع پہ جا کے کرتے ہیں. تو اب جب اذان ہو گئی, اچھا ابھی جماعت کا ٹائم باقی ہے, میں اٹھتا ہوں ابھی گاہک کھڑا ہے دکان پر, میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں, یہاں تک کہ اقامت کا وقت آ جاتا ہے, اب وہ اٹھتے ہیں, پھر وہ جاتے ہیں, جب وضو خانے کے قریب تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں پہلے ہمیں واش روم جانا چاہیے, پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں, تو ان کی پھر بعض اوقات ایک رکعت, دو رکعت, تین رکعتیں نکل جاتی ہیں. تو رکعت کا نکل جانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اللہ توفیق دے تو تکبیر اولیٰ میں شرکت کرنی چاہیے
ماشاءاللہ.
تو پوائنٹ یہ ہے کہ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے.
صحیح,
یہی چیز بچوں کی تربیت میں بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں تو ہم ان کو نیکی کے کاموں میں لگا دیں. ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ 2 to 4 ہم قاری صاحب کے پاس بٹھا دیتے ہیں یا مسجد بھیج دیتے ہیں اور وہ قرآن کریم پڑھتا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن 4 بجے کے بعد بھی وہ مسلمان ہے اور آپ بھی مسلمان ہیں, اور گناہوں سے خود بھی بچنا اور اپنے بچوں کو بھی بچانا یہ بھی آپ کے لیے لازم ہے. تو اب بچے کو کسی اور نیکی میں لگا دیں, اور الحمدللہ نیکیوں کی اگر ایک چلتی ہوئی سٹریم ہے تو وہ مدنی چینل ہے. اگر ہمارے گھر میں مسلسل مدنی چینل چل رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے ہم بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے بچے بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے.
بے شک اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور ہم نیکیاں کریں, گناہوں سے بچیں, اور ایک نیکی کے بعد دوسرے کی طرف ہماری رغبت رہے, ہم آگے بڑھتے رہیں. اللہ پاک کی توفیق سے یہ سب کچھ ممکن ہے. جی ایاز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, آپ کے پاس کیا سٹوری ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی, ایک ماں اور بیٹے کی کہانی ہے کہ بیٹے کی شادی کے 30 دن بعد ماں جو ہے وہ بہو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا 30 سال سے میں جس بچے پر کوشش کرتی رہی کہ نماز با جماعت کا پابند بن جائے, میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ 30 دن کے اندر نماز با جماعت کا پابند بن گیا.
اچھا,
اور خوشی کے ساتھ اس کو بہو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہہ رہی ہے ماں.
سچا واقعہ ہے
یہ؟ ایک فرضی واقعہ.
اچھا صحیح.
تو اب جو ہے نا ماں نے, اس بہو نے جو ہے وہ ماں سے کہا کہ ماں کیا آپ نے پتھر اور خزانے کی کہانی سنی ہے؟
اچھا.
تو ماں نے کہا کہ نہیں. تو اس بہو نے کہا کہ بات دراصل یہ کہ کسی جگہ پر ایک رستے میں بہت بڑی چٹان آ گئی, لوگ اس چٹان کو دور کرنے میں, ایک شخص آیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ چٹان دور ہو جائے, تو اس نے 99 ضربیں لگائیں, 99 اس نے دفعہ کوشش کی لیکن وہ چٹان دور نہ ہو سکی, نہ وہ ٹوٹی نہیں چٹان.
صحیح.
اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک زوردار وار کی اور وہ چٹان جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اب چٹان ٹوٹی تو اس میں سے سونے کی تھیلی جو ہے وہ برآمد ہوئی.
اچھا.
تو اب ان دونوں کے درمیان آپس میں وہ تنازع ہو گیا, جھگڑا ہو گیا کہ بھائی جو 99 جس نے وار کی اس نے کہا کہ یہ سونا میرا ہے,
کوشش تو میری زیادہ ہے,
میری زیادہ ہے, اور جو ایک جس نے وار کی اس نے کہا کہ یہ سونا تو میرا ہے. جب ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا تو معاملہ جو ہے وہ قاضی تک چلا گیا. قاضی نے فیصلہ کیا کہ بھائی اس میں سے جو اس کے اندر 100 جو ہے وہ دینار ہیں, 99 دینار جس نے 99 وار کی اس کو دے دیے جائے, اور ایک جس نے وار کیا اس کو 1 دینار جو ہے وہ دے دیا جائے. تو یوں جو ہے وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. تو 99 وار جس شخص نے لے لیے, 1 اس نے لے لیا. اب جو ہے وہ بہو نے ماں سے کہتے ہوئے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کے نمازی بننے میں 30 سال کی آپ کی پیچھے کی محنت موجود ہے.
صحیح.
میری 30 دن کی کوشش تو ایک لاسٹ حربہ ہے, آخری وار ہے, لیکن دراصل اس کے پیچھے آپ کی وہ 30 سال کی محنت ہی ہے
ماشاء
اللہ, جس نے اس بچے کو جو ہے وہ نمازی بنا دیا ہے
ماشاء اللہ.
یہاں سیکھنے کے لیے اسد بھائی 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ بسوں اوقات ہم کوشش کرتے 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 کامیابی کے سرے تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن ہم پھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوسی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا چاہیے, بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے. بس اوقات وہ بالکل رزلٹ کے سرے تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ اپنی مایوسی کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو کوشش کرنا چاہیے کہ سٹرگل, جہد مسلسل اور انتھک محنت جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, منزل تک پہنچنے کی تگ و دو میں بندہ لگا رہے. انشاءاللہ الکریم اللہ پر یقین کامل ہوگا اور اس کی محنت یقینی ہوگی تو یہ اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا
انشاءاللہ.
اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جس کا کریڈٹ بنتا ہو نا اس کو کریڈٹ ضرور دینا چاہیے.
صحیح.
یہاں آپ دیکھیے کہ بہو نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ کیا نام ہے جناب 30 دن کی ماں میری ہی محنت ہے کہ بس یہ دیکھ رہی ہیں آپ, یہ تو بس اپنا ہی کمال ہے, ایسا نہیں کہا, بلکہ ماں کی طرف ہی اس کریڈٹ کو منسوب کیا. ماں اصل میں یہ آپ ہی کی 30 سال کی محنت ہے جو یہ رنگ لائی ہے
آخری میں رنگ.
جی ہاں, یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ایک پہلو ہے
اگر ایسا ہو جائے جیسا آپ نے
جی
کہا.
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم گھروں میں جی. یہ چیز اگر ہمارے نافذ ہو جائے کہ عام طور پر جو یہ دو رشتوں کے مابین جو ہم تنازع اور جھگڑے کی جو کیفیات اور باتیں سنتے ہیں, اگر کیا یہ اچھا ہو کہ اس طرح گھروں میں ایک دوسرے کو ساس بہو کریڈٹ دینا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, چھوٹے چھوٹے کاموں پر, تو ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کتنا اچھا ہو سکتا ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کی محنت کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے بجائے جس کا جو کریڈٹ بنتا ہو اس کو وہ دینا شروع کر دیں, حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیں, پیٹ تھپکنا شروع کر دیں, تو ہم دیکھیں کہ کتنا اچھا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے.
یہ گھر میں بھی ہے, اداروں میں بھی ہے, بازاروں میں بھی ہے, اسکولس کے اندر بھی ہے, ہر جگہ پر.
آپ جی کتنی پیاری حکایت,
اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. اچھا, کوئی اگر کسی کو کریڈٹ دیتا ہے تو اس کا اپنا ضائع نہیں ہوتا,
ایسے
سامنے والا بھی پھر اس کے کچھ نہ کچھ لوٹا.
دیکھیں آپ کی نا ایک بڑی پیاری بات میں نے پڑھی, مجھے اچھی لگی بڑی. یہ بہو سے بات شروع ہوئی ہے تو چلیں یہیں سے لے لیتے. بات یوں تھی کہ جب رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے نا تو خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, بالعموم ماں بہنیں یا جو بھی گھر کی خواتین رشتہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا خود بھی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے. لیکن شادی کے 10-15-20 سال کے بعد کسی سے پوچھے نا کہ آپ کی اپنی بیوی کے بارے میں رائے کیا ہے, تو وہ خوبصورتی پہ رائے نہیں دے گا, وہ عادتوں پہ رائے دے گا. میری بیوی اچھی ہے, میری بیوی بری ہے, نہیں کہنا چاہیے, برائی تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ عادتوں کو مینشن کرے گا وہاں. نہیں, میری بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا, بڑی صابر خاتون ہے, بڑا یوں کیا ہے اور یہ جو بھی اس کے اندر خوبیاں ہیں. تو عادتیں جو ہیں نا یہ انسان کا بڑا میجر جو ہے خزانہ ہے, عادتیں جسے کہتے ہیں نا جوہری خزانہ ہے یہ. تو یہ عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں.
تو کیا خوبصورتی نہیں دیکھنی چاہیے؟
نہیں, دیکھنے میں حرج نہیں ہے. بات یہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سدا بہار ہوتی نہیں ہے, ایک جیسی رہتی نہیں ہے. وہاں پہ بھی انسان کے حسن میں بھی خزاں اور بہار کے موسم آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھول سوکھ بھی جائے نا تو اس کی خوشبو نہیں جاتی.
ماشاءاللہ.
تو یہ عادتیں ہمیں اپنانی چاہیے. آپ نے جو بات کہی نا, تو ہمیں بعض کام اس لیے کرنے چاہیے تاکہ میری عادت ڈیولپ ہو. اور میری ایک تو نا فوٹو,
جی
فوٹو آپ کھینچ رہے ہیں, ذرا فوٹو کھینچیے گا تو ہم کہتے ہیں ذرا اچھا سا کھینچنا, اسکرین پہ آ جائیں, لائٹنگ میں آ جائیں, ذرا میں بال سیٹ کر لوں, ہمارے جیسا بھی بندہ ہو تو کہ امامہ سے ہی کر لوں پھر پکچر لینا. تو ایک فوٹو پکچر اور دوسرا ہے آپ کا امیج. فوٹو تو آپ سب اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا امیج کیا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں آپ کا تصور کیا ہے. جب خیال آتا ہے, نام آتا ہے مہروز, تو مہروز کے ساتھ کوئی 2-4 صفات لازمی آتی ہیں, وہ کیا ہیں؟ اللہ کرے کہ وہ اچھی ہوں سب.
اور یہ بہت اہم بات ہے اصل
میں. اچھا, اس میں میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ تو بات ہے اور بہت بنیادی بات ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے, لیکن کیسے کریں
جی,
تھوڑا سا اگر اس بارے میں آپ بتائیں کہ بھائی میں مہروز بہنوں کو اچھا کام کیا ہے تو میں یہ کہوں کہ انہوں نے اچھا کیا ہے, اور میں اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کروں جس کی کمی نظر آتی ہے معاشرے میں.
جی اسد بھائی, یقیناً یہ کام مشکل تو ہے, کسی اور کو اپریشیٹ کرنا, اس کو کریڈٹ دینا, لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی ضرور ہوگی.
صحیح.
If you are a team leader, so you cannot be a successful team leader until and unless you give credit to others.
صحیح.
اگر آپ کسی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کریڈٹ دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ چلیں گے, اور پھر یہ پوری ٹیم یکجان ہو کر اس گول کو اچیو کر لے گی کہ جس کے لیے یہ ٹیم ٹیم بنی ہے.
یہاں پہ ایک تعداد ایسی بھی ہے وہ کہے بھائی ہمیں نہیں بننا لیڈر.
جی ہاں, یعنی آپ لیڈر نہ بھی بنے, لیکن ہر آدمی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پوزیشن پر ہوتا ہے.
صحیح.
کوئی والد ہے, کوئی بڑا بھائی ہے, کوئی ماں ہے, تو جس کیپیسٹی میں بھی کوئی ہے.
صحیح.
تو اس کو اس کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو اس کے ماتحت بنتے ہیں, اس کے سب آرڈینیٹ بنتے ہیں یا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کو اپریشیٹ کرے. اور کچھ نہیں تو اولاد ہے, چھوٹے بہن بھائی ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا اور ان کو اچھی چیز کا کریڈٹ دینا.
جی, یہ
ان ضرور کی کریکٹر بلڈنگ میں ایک بہت یعنی نا گروتھ لاتا ہے.
اچھا, یہ کسی حد تک گھر سے بھی شروع ہو سکتی ہے نا یہ چیز, یعنی کہ ضروری نہیں کہ ہم کسی ادارے میں ہیں, کسی پوزیشن پر ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ ہو سکتے سوچتے ہوں, تو یہ ضروری نہیں کہ اداروں کی ہی یہ باتیں ہیں, بلکہ اس چیز کی تربیت ماں باپ سے ہی سٹارٹ ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر ایک دوسرے کو کریڈٹ دینا، ایکنالج کرنا، کسی کو اپریشیٹ کرنا۔ میرے لیے سنت سے کئی مرتبہ اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی تحریک کیسے بنا لی، اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ کیسے جمع ہو گئے۔ اور واقعی امیزنگ ہے کہ آج جو ہے وہ دو چار لوگوں کو ساتھ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو لاکھوں کو چلا رہا ہو اور ایک دو سال سے نہیں دہائیوں سے، تو وہ ظاہر ہے بہت ایک اسپیشل یہ کام ہے نا۔ تو مختلف مواقع پر آپ نے مختلف جواب دیے، ایک جواب آپ کئی مرتبہ جو میں نے سنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دونوں ہاتھوں سے اسلامی بھائیوں کی پیٹ تھپکتا رہا
اور
دعوت اسلامی آگے بڑھتی رہی، تو حوصلہ افزائی۔
اصل میں آپ نے ابھی ایک لفظ کہا کہ امیر اہل سنت اتنے اتنے افراد کو چلا رہے ہیں،
ہے
نا؟ تو بس یہی بات ہے، آپ چلانا چاہتے ہیں کہ گرانا چاہتے ہیں؟ اگر تو چلانا چاہتے ہیں تو آپ اپریشیٹ کریں گے، اور اگر آپ گرانا چاہتے ہیں تو آپ بہت ہی خطرناک طریقے سے اسے جو ہے نا ڈسکریج بھی کریں گے اور جو ہے نا اس کی مذمت بھی کریں گے۔ اور اس کی مثال جو ہے نا بیٹی کی پکائی ہوئی روٹی اور بیوی کی پکائی ہوئی روٹی سے پتہ چل جاتی ہے۔
اللہ، اچھا وہ کیا ہے
جی؟ اگر جیسے
نارملی میں
عرض کر رہا ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں تو رواج یہی ہے، مشرقی گھرانوں میں بالخصوص اسلامی گھرانوں میں، کہ بچیوں کی تربیت ہوتی ہے، اور بچیوں کی تربیت میں ظاہر سی بات ہے لڑکوں کی یا لڑکی کی ہو، جو بھی ان کے مستقبل کے کام ہیں اس کے حوالے سے ان کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کے میں حصہ ہے وہ، اس میں امور خانہ داری، کھانا پکانا وغیرہ یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو جب بھی کسی کی بہن بیٹی پہلی بار یا دوسری بار یا تیسری بار ابتداءً جب روٹی پکانا شروع کرتی ہے، تو وہ عمومی طور پر مختلف ممالک کے نقشے ہوتے ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہوتے ہیں اور جزیرے بھی ہوتے ہیں، کہیں پہ زمین بہت پتلی بھی رہ جاتی ہے اور کہیں پہ اولے بھی پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک روٹی ہی کو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود باپ بھائی جب کھاتے ہیں تو وہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ بڑی زبردست بنائی ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں الحمدللہ، ہم نے بھی یہی دیکھا ہے، تو تعریف کرتے ہیں۔ لیکن اگر گھر کے بڑے، اور عموماً وہ گھر کا جو سربراہ ہے اس کی بیوی ہوگی ظاہر سی بات ہے، تو اس کی روٹی میں کوئی کمی بیسی ہو تو ذرا چبھتی ہے وہ، اور جتا دیا جاتا ہے کہ آج روٹی کچی ہے، آج روٹی جلی ہوئی ہے، آج یوں ہے، آج یوں ہے، کم از کم جتا تو دیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ سوچے کہ بات تو ایک ہی ہے، روٹی ہی میں کمی رہ گئی تھی نا، وہاں پہ بھی یہاں پر بھی، لیکن وہاں پہ آپ نے کتنے اچھے طریقے سے
اپنا
اس چیز کو فیس کیا ہے۔ خود میں چلے عرض کر دوں، مجھے یہ سوال بھگتنا پڑا، بھائی کیسے کہا آپ نے وہ روٹی واقعتاً صحیح نہیں ہے؟ وہ روٹی جو ایک جب مطلب ایک بڑھتی ہوئی بچی نے پکائی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ تو ابتدائی تجربہ ہے اس کا، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اچھی ہے؟ تو بھائی اس کی ایفرٹس کے لحاظ سے وہ اچھی ہے،
صحیح۔
اور جہاں دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، اب یہ میں ایک کاؤنٹر وہ دے رہا ہوں کہ دوسرے پہ جب کر رہے ہیں تو وہ
کر دیں کہ پہلی مثال میری تھی، اب جو دے رہا ہوں یہ میری نہیں،
جی جی یہ میری نہیں ہے واقعتا۔ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ کھانوں میں اس قسم کی کمزوریاں ہوتی بھی نہیں ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے بعض جگہ پہ کمزوری بتانی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی وہ کمزوری، وہ غلطی یا وہ جو بھی چیز ہے، اس کو
طریقے سے
اچھے طریقے سے بتائیں۔ دیکھیں امیر اہل سنت کی آپ نے مثال دی، بارہا کا تجربہ ہے کہ کوئی اسلامی بھائی ظاہر سی بات ہے انسانی ہے، ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور امیر اہل سنت الحمدللہ کوئی مداہنت تو کرتے نہیں ہیں، جو اگر غلطی دیکھتے ہیں، کمزوری دیکھتے ہیں، تو اس کی بہت اچھے انداز پہ اصلاح کرتے ہیں۔ اور آپ کتنے ہی اسلامی بھائی آپ کو ایسے ملیں گے جو امیر اہل سنت سے پختہ وابستگی، دعوت اسلامی سے وابستگی کا سبب ان کی کوئی غلطی بنا، کہ انہوں نے کوئی غلطی کی، امیر اہل سنت نے اصلاح فرمائی، اور اصلاح کا یہ انداز ان کو ایسا بھایا کہ وہ دلی دے بیٹھے اور پھر دعوت اسلامی سے باہر گئے نہیں۔
ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے جی۔
حوصلہ افزائی کی حاجت کسے نہیں
جی،
حوصلہ افزائی کی ضرورت حاجت کسے نہیں، چھوٹے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک ہر فرد کو حوصلہ افزائی کی حاجت ہے۔
ایسا ہی ہے،
آپ بچہ جب دیکھتے ہیں نا قدم اٹھاتا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی اسے چلاتی ہے،
ایسا ہی ہے،
وہ کیوں آگے بڑھا، ہم وہ پہلا پہلا جب قدم رکھتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتا ہے، وہ گر رہا ہے لیکن ہم اسے شاباش دے رہے ہیں، اسے بلاتے ہیں، واہ واہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، اب وہ اس پہ وہ فیل کرتا ہے کہ میں نے کچھ عمل کیا ہے، میرا کچھ کام ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اب میں مزید آگے بڑھوں، اب یہ اٹھا کر لاؤ، یہ اٹھا کر لاؤ، یہ کرو یہ کرو، اب یہاں تک کے کرتے کرتے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال کہ ہم گھر میں جب ایک بچے کی حوصلہ افزائی کر کے اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہیں، اسی طرح گرتے ہوئے افراد کے اگر آپ حوصلہ افزائی کریں گے، پیٹ تھپکیں گے، وہ گرے گا نہیں، وہ مضبوط ہوگا، مضبوط ہوگا، آپ کو بھی دعائیں دیں۔
اچھا حوصلہ افزائی ہونا تو مسکرانا چاہیے،
مسکرانا چاہیے،
جیسے ہم
کرنے والے
نہیں، اس وقت پورا فورم جو حوصلہ افزائی کر رہا ہے وہ اس حکایت سنانے والے کی کر رہا ہے نا،
جی جی،
جس نے اتنا اچھا پوائنٹ دیا،
جی ماشاء اللہ، بہت خوب جی۔ ضمناً کافی ساری جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، تو آپ کسی بھی منصب پر ہیں، بھلے بظاہر کوئی بڑا منصب نہ بھی ہو، آپ معاشرے کا ایک حصہ ہی، اسی کو منصب سمجھ لیجئے، اور جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ حوصلہ افزائی سے پیش آئیے۔ اور بس بات کو ختم کروں گا آخری بات کر کے، کہ یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس نے جو کام کیا ہے اس پر کرنا چاہیے، لیکن یہاں تو معاذ اللہ معاملہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس کے اندر جو کمزوری اور کوتاہی نہیں ہے وہ ڈھونڈ کر اس کے سپرد کی جاتی ہے، یعنی کہ بالکل 180 ڈگری جو ہے نا وہ برعکس ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس کے اندر جھوٹا مبالغہ بھی نہ ہو، سچی صحیح ستھری نپی تلی جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، تو وہ ضرور آگے بڑھے گا، اس کا فائدہ اس کو بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ عبد الواجد بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہانی بیان کر رہے ہیں۔
جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور ہے، اور ہر طرف عدل اور انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے، اور لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس دوران ایک شخص نے اپنی زمین کسی دوسرے مسلمان کو بیچی، ایک مسلمان نے دوسرے کو،
صحیح،
جو خریدنے والا تھا اس نے چند دن کے بعد اس میں ہل چلایا اور اس میں سے خزانہ نکل آیا۔
اچھا
اچھا، اب خزانہ نکل آیا تو اب جو خریدنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا، میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، خزانے کے پیسے نہیں دیے، یہ تو جس نے مجھے زمین بیچی ہے اس کا حق ہے۔
صحیح،
اب جب اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، میں نے تجھے زمین بھی بیچی تھی اور جو کچھ زمین میں تھا سب تجھے بیچا تھا،
صحیح،
تو یہ خزانہ تیرا ہے، تو اس کا مالک ہے، میں اس کا مالک نہیں۔ اب ان میں جو ڈسپیوٹ ہے وہ کیا ہے،
کیا بات ہے،
کہ ایک کہہ رہا ہے نہیں یہ خزانہ تمہارا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ خزانہ تمہارا ہے۔
واہ،
تو اب وہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ ان سے ریزالو نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو اب ہم چلتے ہیں خلیفہ وقت کے پاس چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اب ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے۔
صحیح،
اب وہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ مقدمہ سنا آپ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے پاس تو ایسے مسائل آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا حق ہے، وہ کہہ رہا نہیں تمہارا حق ہے۔ تو آپ نے ان کی بات سنی، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عقل، بڑا فہم عطا فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ دونوں پارٹیز سے کہ تم دونوں کی اولاد ہے؟
صحیح،
تو انہوں نے کہا جی ہے۔
واہ،
ذرا مزید معلومات لی تو پتہ چلا کہ ایک کا صرف لڑکا ہے اور دوسرے کی صرف لڑکی ہے۔
واہ،
تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم دونوں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کا نکاح کر دو، اور اس خزانے کو تم اس نئے شادی شدہ جوڑے کی ملکیت میں دے دو۔
واہ،
اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔
کیا بات،
اب یہاں پہ اسد بھائی، یعنی اگر ہم سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا،
بہت مشکل ہے سوچنا،
ہاں جی،
زمانہ حالات کو دیکھتے ہوئے،
جی ہاں، لیکن یعنی ہم اگر یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا، یہ ایک کہانی ہے، تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ جس نے ان دونوں مسلمانوں کو ایسا سوچنے پہ مجبور کیا؟
جی،
تو وہ ہے خیرخواہی امت کا جذبہ۔
بے شک
اس امت کو یہ خیرخواہی کا جذبہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا ہے۔
صلی اللہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔
بے شک،
آپ نے فرمایا کہ رستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو اس کو ہٹا دو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تمہارے بعد آنے والا ہے اس کے لیے یہ تکلیف کو دور کرنے والی بات۔ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ اب جب اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس سے مسکرا کر ملو کہ تمہارا یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے, یہ خیر خائی ہو گئی. تو اس امت کا ماضی بھی بڑا تابناک ہے اور اللہ نے چاہا تو حال اور مستقبل بھی بڑا تابناک ہے کہ یہاں جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے ہر دوسرے مسلمان کی خیر خواہی چاہتے ہیں.
بے شک
یہاں پر اب ایک اور چیز اسد بھائی
جی,
کہ ایک یہ ہے کہ آپ اس کی خیر خواہی چاہیں جو آپ کا دوست ہے, جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی, جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں, تعلیمات کو دیکھیں, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور تو اپنے دشمنوں کو بھی دعا دیتے تھے, تکلیف دینے والوں کو معاف فرما دیتے اور ان کو دعا دیتے. طائف میں حضور کے ساتھ کیا ہوا, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اسی وقت وہ پوری بستی کرش ہو جاتی, لیکن آپ نے دعا فرمائی یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اچھا اسی طرح سے اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ, حضرت علی بن فضیل ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور عارف ہیں, آپ طواف میں مشغول ہیں تو دوران طواف آپ کی جیب میں کچھ دینار تھے, وہ کسی نے نکال لیے. آپ طواف کے دوران رونے لگ گئے.
اللہ اکبر.
جو سات صاحب تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ دینار کے گم ہونے پر, چوری ہونے پر رو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ جس نے دوران طواف اللہ کے گھر میں میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کو کیسے منہ دکھائے گا.
اللہ
میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ وہ شخص کس منہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا.
اللہ
تو یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ جس نے تکلیف پہنچائی اس کے لیے وہیں کھڑے ہو کر بد دعا کرنے کے بجائے اس کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں.
بے شک
حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن مریدوں کے درمیان بیٹھے تھے, اچانک ایک شخص آیا اور اس نے خنجر کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا, آپ کا خون بہنا شروع ہوا. تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے بجائے اس کو کچھ کہنے کے, جو اس نے کرنا تھا وہ کر چکا, آپ نے فرمایا بیٹا تم جلدی سے نا اس کمرے کے اندر چلے جاؤ اور چھپ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے چاہنے والے اب تمہیں تکلیف پہنچائیں.
کمال ہے, کمال.
اب یہ آپ دیکھیں صبر, تحمل, حلم اور خیرخواہی کا جذبہ. اور اسد بھائی یہ صرف ہمارے پرانے بزرگوں کے ساتھ نہیں ہے, اب اس کے ساتھ ہی میں اگر امیر اہل سنت کی وصیت ذکر کروں
جی,
جس میں آپ نے کھلے الفاظ میں یہ فرمایا ہے خاکم بدہن کہ اگر کبھی مجھے شہید کر دیا جائے تو میری یہ وصیت ہے کہ جو شخص مجھے شہید کرے اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے, اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں.
بڑی بات ہے, بڑی بات.
یہ خیر خواہی ہے, یہ سلامتی قلب ہے, یہ دل کا صاف ہونا ہے, دل کا کینے سے اور بغض سے پاک ہونا ہے. اب اس کے برعکس ہم کچھ اور لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, تو وہ تو ایسے ہیں کہ جو ان سے نیکی کرے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں.
اللہ,
قریبی رشتہ داروں کو ایزا میں مبتلا کرتے ہیں, جس نے احسان کیا ہے اس کا احسان فراموش کر کے بھلا کر پھر اسی کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں. تو مسلمان کی یہ شان نہیں ہے, مسلمان تو احسان کو یاد رکھتا ہے اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر عمل پیرا ہوتا ہے. نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے.
کیا بات ہے, اگر سارے ہی ایسے ہو جائیں تو پھر معاشرے کا, ہمارے گھر کا, ہماری فیملی کا, ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں کا بالکل جو ہے وہ نقشہ ہی تبدیل ہو جائے. یہاں پر میں ایک پازیٹیو بات بھی کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں سیلاب کی کیفیت رہی, ابھی بھی موجود ہے, اگرچہ اللہ کی رحمت سے اب کمی کی طرف ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آزمائش کا سلسلہ ہے. کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر پانی ابھی مکمل طور پر خشک نہیں ہوا, لیکن آزمائش تھی, یقیناً آزمائش تھی. اس میں جو بھی کلام ہوا وہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس میں ہماری کوتاہی کتنی تھی, وہ ساری بحث, ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن اس مشکل وقت میں بھی دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے کہ جو خاموش تماشائی بنے رہے، زیادہ سے زیادہ انہوں نے کوئی کلام کر دیا، کوئی گفتگو کر دی، لیکن ایک بڑی تعداد ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہم کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور ماشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ پاک انہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، اور ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو بڑی سخت تکلیف میں، کیونکہ لاکھوں افراد جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، اور اپنے گھر سے باہر جانا اور پھر پلٹ کر آنا اور واپس آئے تو گھر اپنی اصل کیفیت میں ظاہر ہے کہ موجود نہیں رہ سکتا، چار دن، پانچ دن، ہفتہ، جہاں پر کئی فٹ تک پانی رہا ہوگا تو اس گھر میں کیا حال ہوا ہوگا۔ تو ابھی بھی موقع ہے، جو بھی ہمارے ناظرین ہیں خاص طور پر جو وہاں پر اس وقت موجود ہیں، کیونکہ سب سے آسان اور سب سے پہلی جو مدد کوئی کر سکتا ہے تو وہ قریبی افراد ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے دور والے بھی کرتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، تو ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی کوئی ایکسٹریم پوزیشن ہو، جیسا کہ سیلاب، یہ ہر روز نہیں ہوتا، سالوں میں ایسی سچویشن ہوتی ہے، یا روزمرہ زندگی کے اندر، شب و روز کے اندر ہم غور کرتے رہیں ہم کہاں پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں بہت نوازتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، میں تصوف کی اگر ایک تعریف ہم سمجھنا چاہیں تو شاید خیر خواہی ہوگی، یعنی جتنے صوفیاء کرام ہیں ان میں آپ ایک وصف غالب آپ کامن پائیں گے، عبادات، ریاضات وہ تو ہیں ہی، لیکن ان کو آپ جہاں بھی دیکھیں گے ان کی پرسنالٹی کے اندر، ان کی زندگی کے اندر لوگوں کی خیر خواہی ہوگی، اور اسلام کے پھیلنے میں ایک بہت بڑا حصہ یہی ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے دکھایا کہ ہم معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کس قدر خیر خواہ ہیں، تو لوگوں نے پھر اسلام کو قبول بھی کیا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں مہروز بھائی کی جانب، مہروز بھائی کے پاس بھی سٹوری ہے، کہانی ہے، دیکھیے کون سی سٹوری اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا۔
جب لوگ کہانیاں سناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کہانی یاد آ ہی جاتی ہے، یہ تو دیکھی والی صورت حال ہے۔ اسد بھائی، جو بات آپ نے فرمائی تھی اس میں ایک جملہ شامل کر دوں۔
جی جی،
بعض اوقات ہم بہت نا امید ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کی میں عرض کر رہا ہوں،
جی،
بہت نگیٹو پکچر ہم خود اپنی ڈرا کر رہے ہوتے ہیں،
صحیح،
حالانکہ باوجود تمام تر کمزوریوں کے حالات اتنے بھی ناسازگار نہیں ہیں کہ اتنی بری شکل اور تصویر جو ہے نا ایک اسلامی معاشرے کی ڈرا کی جائے۔ ابھی حال ہی میں جس سیلاب کا آپ نے ذکر کیا، جس میں جانی نقصان بھی ہوا اور ظاہر سی بات ہے مالی نقصان بھی ہوا، لیکن کیونکہ انسان انسان ہے تو جانی نقصان کو زیادہ وہ کیا جا رہا ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، سیلاب سب کچھ بعض اوقات بہا کے لے گیا، اچھا گھر خالی ہو گئے، ایسا تو نہیں تھا وہ ویرانے میں رہ رہے تھے، ویرانے سے میری مراد ہے ان کی کوئی جمع پونجی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی قیمتی تھی، اور ایسی ویڈیوز آئی ہیں، ایسی خبریں آئی ہیں کہ لوگوں کو لاکھوں لاکھ روپے ملے، لوگوں کو صندوق، مطلب بھرے ہوئے صندوقچے جو ہوتے ہیں خواتین کے زیورات کے، وہ ملے، اور لوگوں نے وہ پہنچائے ہیں،
اصل مالکان
تک پہنچائے ہیں، اور یہ ایک یہاں کی بات نہیں ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بھی معاملات دیکھتے ہیں کہ ایون میں تو 10 روپے کی بات کر لیتا ہوں، ہمارے یہاں شاید اس وقت سب سے چھوٹا نوٹ 10 روپے کا، بعض اوقات ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں آفیسز میں، میں دیکھتا ہوں کہ 10 روپے کہیں پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ 4 دن تک رکھے ہوئے ہیں، کیوں رکھے ہوئے ہیں بھائی، پھر پوچھو کسی سے، یہ آپ کے ہیں، نہیں ہمارے نہیں، ہمارے نہیں، ہمارے نہیں، اب کہنے کو 10 روپے ہیں، لیکن اصل میں یہ کوالٹی ہے، اور کوالٹی یہ ہے کہ میں کسی کا حق نہ دبا لوں، میرے پاس کسی کا حق نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو مجھے جواب دینا پڑے، یہ نہ ہو، اور یہی وہاں پہ بھی تھا، یہی یہاں پہ بھی، اور اسی کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ مجھے ہر ہر چیز کا جواب دینا ہے، چاہے وہ گندم کا ایک دانہ ہو یا پھر وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوں۔
تو ماشاء اللہ کچھ ویڈیوز ایک آدھی میری نظر سے گزری، بہت زیادہ میں سوشل میڈیا پہ اتنا دیکھ بھی نہیں پاتا ہوں، ایک شخص تھا وہ جانور کے بارے میں ویڈیو بنا کے وائرل کر رہا تھا کہ بھئی یہ جانور ہے میرا نہیں ہے، تو اگر کسی کا ہو تو آ کر وہ لے جا سکتا ہے، تو میں نے ایک آدھ ویڈیو دیکھی، بہت ساری ہو سکتا ہے اور بھی ویڈیوز ہوں، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ پازیٹیو چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے، جہاں ہم نگیٹو کا ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پازیٹیو کا ذکر بھی ہونا چاہیے تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔
چلیں اب ایک مولانا روم رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو اشعار کی صورت میں مثنوی شریف میں بیان کیا، آیت رومی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ مجھے نا حضور جانوروں کی بولیاں سکھا.
اچھا.
کیونکہ انسان تو ہمیشہ مفاد پرستی کی اور منفی باتیں کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے میں جانوروں کی بولیاں سیکھ لوں تو کچھ فائدہ ہو جائے میرا.
اچھا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع کیا کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اور اس سے تمہیں نقصان ہوگا. لیکن ہوتی ہے بعض اوقات کوئی معاملہ ہوتا ہے جو سر پہ سوار ہو جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یہ کرنا ہی کرنا, تو منع کیا.
آپ کو کہانی میں کوئی اور کہانی یاد آ گئی؟
نہیں, مجھے آپ دونوں کی کوئی کہانی یاد آ رہی ہے. مجھے بالکل شروع میں ہی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو میری کہانی سے کوئی کہانی یاد آ گئی.
نہیں, مجھے تو یاد نہیں آیا تھا عبد الواجد بھائی کا.
جی چلے, بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا لیکن وہ ضد کرتا رہا, یہاں تک کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ملا کہ اسے سکھا دو.
سکھا دو.
اور اس کو جو ہے وہ کتے اور مرغے کی جو زبان ہے, مرغ کی جو زبان ہے, وہ سکھا دو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتا دیا کہ جی ٹھیک ہے ایسا ہے, لیکن دیکھو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے مفید نہیں, یہ نہ سیکھو تو بہتر. اس نے کہا نہیں, آپ مجھے سکھا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کتے کی اور مرغ کی جو گفتگو تھی, بولی تھی, وہ سکھا دی. اب ایسی بات ہے, نیا نیا سیکھا, اسے بڑا شوق ہوا, گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا, گھر پہ کچھ کھانا کھایا گیا, تب وہ جو بچہ کچھ دانے تھے وہ باہر ڈالے گئے, ایک مرغ آیا اور اس نے وہ کھا لیا.
صحیح.
کتا اسے دیکھتا رہ گیا تو کتے نے اسے شکوا کیا. اب یہ سن رہا ہے,
صحیح سمجھ رہا ہے.
ہاں, کتے نے اسے شکوا کیا کہ تمہاری تو چونچ ہے, تم تو دانے دن کے زمین کے اندر سے بھی نکال کے کھا سکتے ہو, میرا تو کل آسرا یہی تھا, تم نے میرے ساتھ زیادتی کری. تو مرغ نے کہا تم ٹینشن نہ لو, کل جو ہے نا مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو تم مزے سے کھانا.
اللہ.
اب کیونکہ اسے جانور کی بولی آ گئی تھی, اس نے سن لیا.
صحیح.
اور اس نے کیا کرا کہ جلدی سے جا کے اپنا گھوڑا بیچ دیا. اب اگلا دن گھوڑا تو تھا ہی نہیں.
صحیح.
تو کتے نے شکوا کیا, دیکھو تم نے مجھ سے کہا تھا اور گھوڑا تو بیچ آیا کہ مالک, وہ تو مرا ہی نہیں. مرغ نے بتایا نہیں, بوم جس جگہ گیا وہاں جا کے مر گیا, لیکن تم ٹینشن نہیں لو, کل اس کا اونٹ مر جائے گا.
اللہ.
تو اونٹ کھانا. اگلے اس نے یہ بھی سن لیا اور پھر اونٹ بھی جا کے بیچ کر آ گیا. اونٹ جس کو بیچا وہ وہاں جا کے مر گیا جو مقدر تھا. تو پھر یہی معاملہ ہوا کتے اور مرغے کے درمیان. تو مرغے نے کہا ٹینشن نہیں لو, اس نے گھوڑا اور اونٹ تو بیچ دیا ہے, کل اس کا غلام مر جائے گا.
اللہ.
اور جب غلام مرے گا تو لوگ آئیں گے, کھانا کھونا ہوگا, تو اس میں تمہارا بھی اچھا خاصا حساب کتاب بن جائے گا. تو بہرحال اس نے وہ بھی سن لیا اور پھر اس نے غلام بھی بیچ دیا.
اچھا.
اب یہاں پہ وہ مرغا بھی ٹینشن میں آئی کہ یہ روزانہ کیا معاملہ ہو رہا ہے, اسے تو نہیں پتا کہ اس سے ہماری زبان پتہ چل رہی ہے. تو بہرحال کتے نے پھر شکوا کہا کہا دیکھو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے, تو بیچ دیتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے, اس نے اگرچہ اپنا گھوڑا اونٹ اور غلام تو بیچ دیے, اور جن کو بیچے نا وہ وہاں جا کے بہرحال مر گئے, کیونکہ اس میں ٹائم ہو گیا.
میری خبر درست,
میری خبر درست تھی. تو کل جو ہے نا اس کا خود کا انتقال ہو جائے گا.
یا اللہ. اللہ.
اور پھر بہت سارے لوگ آئیں گے, بہت سارا کھانا پینا ہوگا, تو تمہارے بہت سارے مزے ہوں گے. اب یہ جو شخص تھا نا جس نے جانوروں کی بولی سیکھی تھی, اب یہ مطلب
پریشان
اس کا تو گویا کہ کہیں تو بلڈ پریشر ہائی, یہ تو مرنے سے پہلے مرنے جیسا ہونے لگا. کہ بھاگا بھاگا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے گڑ گڑایا, میرے ساتھ تو یوں ہو گیا, میرا یہ ہو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نہ مانگو ایسی چیز, لیکن تم نے مانگی, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری عمر وغیرہ, وہ ایسے ہی ہوگا. البتہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر.
اللہ.
اور بہرحال ایسا ہی ہوا. آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا نادانی میں ایسی چیز مانگ بیٹھا ہے اور اب ایسا ایسا ہے, اس کا خاتمہ ایمان پہ فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول.
سبحان اللہ.
اب یہ حکایت جو ہے, یہ سنانے کا جو مقصد تھا کہانی کے پیچھے, کہانی میں اسے لانے کا, وہ یہ تھا اسد بھائی کہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, چاہ رہے ہوتے ہیں, وش لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جو ہمارے فیور میں نہیں,
ایسا ہی
اور ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کو اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم سمجھیں تو بلکہ اللہ رب العزت یقینی طور پر 70 ماؤں سے زیادہ یہ بھی سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے چاہنے والا ہے, اور بندے کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. بلکہ دعا کے بارے میں تو صراحت سے آیا, حدیث پاک میں مضمون موجود ہے کہ جب بندہ مومن کوئی دعا کرتا ہے امور آخرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے, اور امور دنیا سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر جو بندے کے لیے ہوتی ہے وہ معاملہ کرتا ہے.
سبحان اللہ.
تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیا وش لسٹ بنائی ہوئی ہے, اور بعض اوقات جو ایسی انہونی چیزیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک تجربہ شاید آپ کو مشاہدہ یا تجربے میں یا علم میں آئی ہو بات, وہ ہے جنات کو قبضے میں کرنا.
جی
یہ بھی جو ہے نا ایک شوق چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ جی جنات میرے قبضے میں آ جائیں, وہ کیا کہتے ہیں اسے, موکلات میرے قبضے میں آ جائیں, اور پھر یہ کسی اور کے قبضے میں چلا جاتا ہے بعض اوقات. یہ مطلب جو ہے نا وہ لوک کسی دوسرے سائڈ سے لگ جاتا ہے, چابی اس کے بعد ہوتی ہی نہیں ہے, تو پھر معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسا ہماری زندگیوں میں بہت دفعہ ہوتا ہے. اچھا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ جناب یہ سمجھیں کیسے, تو اس کی دو باتیں عرض کرتا ہوں میں. ایک تو اللہ پاک آپ کو اس عمر تک لے جائے جہاں پہ آپ خود صاحب اولاد ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک والد یا والدہ کے منصب پہ پہنچتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک والد یا والدہ اپنے بچے کے لیے کیا کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
اللہ,
اور میں تو اب جب کسی مطلب بچے کو بڑا ہوتا ہوا دیکھتا ہوں نا, بھائی ماشاء اللہ 14 سال کے ہو گئے, 15 سال کے ہو گئے, 20 سال کے ہو گئے, شادی ہو رہی, تو مطلب میں تو کہتا ہوں شادی والے دن جا کے ایک جو ہے نا گجرا جو ہے نا وہ اس کے باپ کو بھی پہناؤ, اس کی ماں کو بھی پہناؤ.
جی
بھائی انہوں نے پتہ نہیں کتنی جگہ اس کی حفاظت کری ہے جب یہ 6 فٹ کا نوجوان تیار ہوا ہے, مطلب کتنی جگہوں پہ گرنے سے لڑکنے سے بچایا اسے. تو آپ والدین بنے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ والدین کیا کچھ کرنے پر تیار ہوتے ہیں اولاد کے لیے, لیکن پھر بھی بعض چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں اور بعض کام زبردستی کرا رہے ہوتے ہیں. اور مجھے سردی میں بہت فیل ہوتا ہے جب سردی میں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول مدرسے بھیج رہے ہوتے ہیں, تو محبت تو ہوتی ہے اما ابا کو, یقینی طور پر ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ ہوتی ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ تھوڑی سی تکلیف جو ہے نا میرے بچے کی آگے کی زندگی کو آسان کر دیا. یہ چیز میں دلاؤں گا تو اس کو فائدہ دے گی, یہ چیز میں دلاؤں گا تو نقصان دے گی. بعض اوقات ہوتا ہے بچوں کو لے جائیں آپ کہیں پہ تو وہ کچھ اس قسم کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو موسمی لحاظ سے یا کوالٹی کے لحاظ سے ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اماں ابا اس سے مہنگی چیز دلانے کو تیار ہوتے ہیں, وہ سستی چیز دلانے کو تیار نہیں ہوتے, اور ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہے. تو ایک ماں باپ جو اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہتے ہیں, اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ اپنے بندے کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو جو چیزیں اس نے الاؤ کی ہیں اور جن چیزوں کی طرف عموماً عقل سلیم اور دین اسلام کا عمومی مزاج ہمیں ڈائیورٹ کرتا ہے, ہم اس طرف چلتے رہیں گے اسد بھائی تو عافیت میں رہیں گے, سلامتی میں رہیں گے اور باوقار زندگی گزار سکیں گے. اور اگر ہم اس سے آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچیں گے, یہاں پہ میں ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں,
جی
شریعت کی جو سلامتی والی راہ ہے اس کو پھلانگ کے ہم کہیں نکلنا چاہیں گے, اور بالخصوص جس چیز کو اللہ کا نبی منع کرے, جس چیز کو اللہ کی طرف سے ممانعت آ جائے, تو پھر وہ کسی بھی درجے میں ہو اس سے رک جائیں, اس سے رک جائیں. اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر, چھوٹے میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں حکم کے اعتبار سے, ابھی پیچھے ایک حکایت کے ذمن میں بات ہو رہی تھی تو اس سے بھی کنیکٹ کریں, اس کو بھی لیں کہ لکھنے کا جو حکم ہے کہ جب کوئی معاہدہ ہو تو لکھ لیا جائے, قرآن کریم میں جیسے کہ بیان ہوا, تو اس کے ضمن میں علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ جب معاہدہ ہو تو لکھنا واجب نہیں, مستحب ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر اس ایک مستحب پہ عمل ہو جائے,
وہ سارے واجبات کی حفاظت,
کتنے واجبات کی حفاظت ہو جائے گی, اور کتنے حرام کاموں میں پڑنے سے آپ بچ جاؤ گے.
کسی کے ساتھ بیٹھنا ہوا تھا اور دو افراد کے درمیان ڈسپیوٹ ہے اور اس کے پیچھے صرف یہ بات ہے کہ لکھا نہیں. اچھا اب ظاہر ہے آپ نے جیسے کہا نا, جب آپ فرما رہے تھے کہ اس عمر تک پہنچیں کہ آپ بھی والدین بنیں, یا کم از کم والدین بن جائیں تو بھی ٹھیک ہے تجربات ہوتے ہیں, یا آپ 40 کو پہنچ جائیں پھر بھی بہت سارے تجربات ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب آپ ایک حصہ زندگی کا گزار لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, اور ان میں سے ایک یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ جب ہم نہیں لکھ رہے ہوتے تو اس وقت حالات اچھے ہوتے ہیں, اور جب لکھے ہوئے کی حاجت ہوتی ہے تو عموماً اس وقت حالات اچھے نہیں ہوتے. اب دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں تو پھر بہت خوب ہے, اور اس پر بیان کرنے کی زیادہ حاجت شاید یوں نہ ہو کہ ناظرین میں جو بھی ایک عمر کا حصہ گزار چکے ہیں شاید ہی کوئی ہو جس کو براہ راست یا بالواسطہ اس کا ایکسپیرینس نہ ہو، کہیں نہ کہیں یا ہمارے ساتھ ہوا ہوگا یا ہم نے کسی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا ہوگا۔ تو بہرحال ماشاءاللہ بہت ہی پیاری یہ حکایت تھی، اور خاص طور پر جو دینی اعتبار سے ہم سے فائق ہوں وہ اگر کوئی بات سمجھا رہے ہوں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، منصب میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں، تو پھر بلا وجہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس طرح کی چیزیں اصل میں نفسیاتی طور پر، جیسے آپ نے جنات کی بات کی، تو ایک ایڈونچر والی جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کے لوگ خواہاں ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک بات ہے اپنی جگہ پہ، ویسے بھی فزیکل ورلڈ کے اندر بھی ایڈونچر کے نام پہ بہت سارے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایک مناسب اور اچھے انداز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی
مہروز بھائی کی بات کو تھوڑا اس انداز سے بھی لوں گا۔
جی جی،
بڑے پیارے انداز میں مہروز بھائی نے سمجھایا ہے، کسی بات کا علم نہ ہونا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اچھا،
علم ایسے ہیں، وہ علم نہ ہونا ہی
صحیح
اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے حکایت میں اسے جب تک وہ مرغ کی اور کتے کی بولی سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ امن میں تھا،
پرسکون تھا،
علم آیا، یہ علم بعض جو اسے مل گیا، تو اب اب اس کی وجہ سے وہ کتنا پریشان ہو گیا۔ وہ جو آخری دن ہوگا، ذرا تصور ہی کریں کہ وہ اس کو کہتا کتنا بھاری گزرا ہوگا کہ جب اسے پتا کہ میں نے مر جانا ہے۔ اس سے پہلے جو واقعات گزرے ہیں ان میں وہ کتا مر، اس کا اونٹ مر گیا، گدھا مر گیا، غلام مر گیا، اب اس کی باری ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک جہاز میں بیٹھا سفر کر رہا تھا، تو اسے محسوس ہوا کہ شاید جیسے اس نے عملے کو دیکھا نا، تو ایک دم بھاگم دوڑی ہوئی۔
اچھا،
وہ تھا، وہ ماہر تھا جہاز کا، وہ کام کا جانتا تھا۔ اس نے ایک عملے کے ایک فرد سے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جہاز میں کچھ خرابی ہے، آپ میری خدمات لے سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس کی کیا خرابی ہے اور میں اس کو ٹھیک کر لوں گا۔
اچھا،
میں ایکسپرٹ ہوں اس کا۔
صحیح،
انہوں نے فوراً پائلٹ سے رابطہ کیا، پائلٹ نے کہا اس کو فوراً بلا لو۔ واقعتاً جہاز میں خرابی تھی اور پرواز کئی ہزار فٹ کی بلندی پر اڑ رہی تھی، تو اس نے وہ ٹھیک کیا اور اس کو ٹائم لگا، کافی دیر ٹائم لگا، اور جب یوں کہیں کہ پسینے پسینے ہو کر وہ جب ہم ٹھیک کر لیا نا، جیسے ہی باہر آیا اس نے دیکھا سارے سو رہے ہیں، سب مزے سے سو رہے ہیں۔
صحیح،
اس نے کہا کہ اگر ان کو وہ پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہ سو سکتا۔
ایسے ہی،
تو بعض اوقات ہمیں کسی چیز کا نہ پتا ہونا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔
جی،
جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا نا، اصل یہ ہے کہ ہم اس پہ راضی ہو جائیں، اور پھر جب دینی اعتبار سے ہمیں جس چیز کا علم آ گیا ہے، اب حکم شرع یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔
صحیح،
وہ روایت کا مضمون بھی ہے نا کہ جس میں فرمایا کہ جس میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے، یہ بھی باقاعدہ سوال ہوگا۔ اس وقت تک بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے ہل بھی نہیں سکے گا، ہٹے گا ہی نہیں جب تک پانچ سوال نہ ہو، اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ ایک ہے کہ علم نہیں آیا، یہ کہیں آ کر بہتری ہے، اور کہاں کہیں علم جو ملا ہے، جو مل چکا ہے، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔
ماشاءاللہ، اس سے یقیناً غلط فہمی نہ ہو،
جی
اس سے وہ علم مراد ہے جو آپ پہ لازم نہیں ہے۔ یعنی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری گفتگو ڈیفینیٹ ہے، یہ اس علم کے بارے میں ہے کہ جس کا سیکھنا جو آپ کا کنسرن نہیں ہے، جو آپ پر فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ورنہ علم ہونا بہت مفید ہے۔ اور اسی میں میں تو ان لوگوں پر بعض اوقات رحم آتا ہے، آپ کے بھی ایکسپیرینس میں ہوں گے، شاہ صاحب نے تو فرمایا نا کہ بھائی بہت ساری باتیں جس کا پتہ نہ ہونا ہی بہتر ہے، لیکن اس کا کیا کریں کہ جو بیچارہ کھوجی طبیعت کا ہے، ایک مسئلہ مجھ تک پہنچا نہیں ہے اور میں سکون میں ہوں، اور مجھے یہ مزہ نہیں آ رہا کہ میں سکون میں کیوں، میں اس کو پکڑوں گا بھائی سناؤ، اور اس کے پیچھے کری دوں گا، ان کو پکڑوں گا، اور جب تک میں اپنی طبیعت کو خراب نہیں کر لوں گا تو مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو کچھ فرما
اسد بھائی، یعنی اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے، اور یہ والی بات جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی اس میں آ جائے گی۔ آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے کہ من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کسی بندہ مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز اس کے مطلب کی نہیں وہ اس کو چھوڑ دے۔
ایسا ہی
جس چیز کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ اس میں نہ پڑے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں, اس زمانے میں آدمی جس بہت بڑی خرابیوں میں جن میں مبتلا ہے ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کا کنسرن ہی نہیں آپ اسی میں جو ہے وہ گھستے چلے جا رہے ہیں. ابھی اس کی ایک مثال جیسے یہ جو سوشل میڈیا ہے,
جی
اس سوشل میڈیا پہ فلڈ آف انفارمیشن ہے.
ایسا ہی
یعنی میں نے انفارمیشن نہیں کہا, میں نے کہا فلڈ آف انفارمیشن. اب فلڈ آف انفارمیشن کیا ہے کہ آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ پچھلے 3000 سال میں جو علم تھا وہ 19ویں صدی میں ملٹی پلائی ہوا, تو اس 100 سال میں اتنا علم کریٹ ہوا. لیکن 2012 میں انسانیت, انفارمیشن اور علم اور ٹیکنالوجی نے مل کے یہ صورتحال پیدا کر دی کہ جتنا علم انسان نے پچھلے 3000-4000 سال میں کریٹ کیا تھا اس کا 4 گنا ہر سال کریٹ ہو رہا تھا.
اللہ,
یہ تھی ہر سال کی بات 2012 اور 2011 کی.
صحیح,
کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اب ہر گھنٹے میں اتنا علم جنریٹ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسانی فطرت کیا ہے کہ ہم جب روشنی کو دیکھتے ہیں تو ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں, اگر وہ روشنی بہت زیادہ ہو تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. یعنی انسانی آنکھ اس روشنی کو برداشت نہیں کر پاتی. ایسے ہی انفارمیشن ہے کہ ہم ایک حد تک انفارمیشن کو پروسیس کر سکتے ہیں.
صحیح,
لیکن جب وہ فلڈ آف انفارمیشن ہو جاتا ہے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے, اس علم کو پروسیس نہیں کر پاتا. اور انفارمیشن الگ چیز ہے, نالج الگ چیز ہے. انفارمیشن را ہے, ڈیٹا ہے, اور نالج ایک پروسیسڈ انفارمیشن ہے جو آپ کے ذہنی سسٹم کا حصہ بن گئی. آج آپ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو 2 طرح کے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو فوراً اس پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو صبر کا, تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسانی کیپیسٹی ہی یہ ہے کہ اسے وقت لگتا ہے. تو فلڈ آف انفارمیشن نے ہماری نوجوان نسل کو بالخصوص کنفیوز کر دیا ہے, اور اب وہ سوشل میڈیا کے زیر اثر, جیسے ہمارے مہروز بھائی نے کہا, انہوں نے ایک ایسی وش لسٹ بنا لی ہے کہ جس وش لسٹ کو وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے.
صحیح, اللہ پاک محفوظ فرمائے. جی
میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اور اگر آپ اجازت دیں تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انوالو کرنا چاہوں گا.
جی آپ کر چکے.
کر چکا. بڑے تو بڑے ہوتے ہیں نا, اجازت تو لینا پڑتی ہے ان کے دربار میں. باہر یہ عرض کر رہا تھا کہ اسد بھائی, بوفے ریسٹورنٹ میں اگر کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہو, اور نہ بھی ہوا ہو تو چلے کسی تقریب میں جانے کا اتفاق,
سنا تو ہوگا کم,
تو جی سنا تو ہوگا کہ وہاں پہ جناب, ابھی سننے میں آ رہا ہے جی 100 ڈشیں ہیں اور 150 ڈشیں ہیں. اچھا شادیوں میں بھی آج کل تو عمومی طور پر جو ہے نا وہ 2-3-4-5-10-15 ڈشیز ہوتی ہیں. تو 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. نمبر 1, آپ کا جو تجربہ اور مشاہدہ ہو خود سوچ لیجیے گا, چلیں آپ بتا دیجیے گا باقی سوچیں, یہ مرد ان ڈشیز میں سے کیا کھاتے ہیں,
جی
خواتین کس ٹائپ کی ڈشیز کھاتی ہیں اور بچے کس ٹائپ کی ڈشیز کھاتے ہیں, اگر دیکھیں
تجربے کار لوگ کیا کرتے ہیں.
جی تو اگر آپ دیکھیں تو بچے عموماً جو ہے نا وہ میٹھی چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں جلدی, جو میٹھی چیزیں ہوں گی اس کی طرف بڑھیں گے, کیک ہوگا, آئس کریم ہوگی, اس ٹائپ کی چیزوں کی طرف بچے بڑھیں. خواتین عمومی طور پہ چٹخارے, ہمارے معاشرے کی بات کروں میں, چٹخارے دار چیزیں کھائیں. مرد عمومی طور پہ میٹ لور ہوتے ہیں, وہ اچھا میٹ بھی وہ جو مطلب بھنا ہوا, تلا ہوا, اس قسم کی چیز ہو تو وہ اس کی طرف بڑھیں گے. ہر کسی کی اپنی پرائیورٹی ہے. اچھا اسی طریقے سے تو میں نے ایک جرنلائز کر کے بات کی, لیکن ایک شخص ہے جو اچھا خاصا سمجھدار آدمی ہے لیکن وہ بوفے میں جناب ہرن بھی رکھا ہوا ہے, تیتر بھی رکھے ہوئے ہیں, مرغابی بھی رکھی ہوئی ہے اور مچھلی فرائی بھی رکھی ہوئی ہے, تو جناب وہ 20 طرح کے کباب رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ رکھا ہوا ہے, اور وہ جناب بیٹھ کے جو ہے نا وہ کوئی پاپڑ کھا رہا ہو تو کوئی اس عقل مند کہے گا؟ نہیں کہے گا. جیسے وہاں پہ آپ اپنی طبیعت, اپنے مزاج اور دیگر چیزوں کی بنیاد پہ طے کرتے ہیں کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے, ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو بہت زیادہ بھی جو چیز پسند ہے نا اس پہ بھی ہاتھ روکتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کو اپنے پیٹ کی لمٹ پتا ہے, آپ زیادہ بھی کھاتے ہوں تو کتنا کھاتے ہوں گے, آپ کو لمٹ پتا ہے, آپ دوسری ڈش کی طرف جانا چاہیں گے. تو ایسے ہی جو عبدالواجد بھائی نے بات کی کہ انفارمیشن بہت ہیں اور بڑے ہی غلط انداز پہ اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے, آپ کی اور میری تصویر لگا کے لگا دیا جائے گا کیپشن کہ اسد بھائی اور مہروز بھائی کا ٹاکرا ہو گیا اور یوں ہو گیا وہ ہو گیا, بندہ جا کے کھول ہی لے کے بھائی دونوں کم از کم اسد بھائی تو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں, مہروز نے زیادتی کی بھی ہوگی, پھر لڑے نہیں ہوں گے. لیکن تو آپ نے چوائس کرنی ہے کیا حاصل کرنا ہے کیا کرنا ہے. تو اسی لیے اس وقت ایک بہت بڑی مینجمنٹ اور تحریک یہ چل رہی ہے کہ کیا سیکھنا ہے, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کیا ریموو کرنا ہے, ان لرن کیا کرنا ہے, جو غلط چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں جنہوں نے آپ کی میموری کا پیالہ فضول میں بھر دیا ہے, اور اب جو ضروری چیزیں وہ اس کے اندر نہیں آ رہی تو اس کو نکالیں. جب آپ نئے کپڑے بناتے ہیں تو پرانے کپڑے نکالنے پڑتے ہیں, گھر چھوڑتا ہے.
بس مہروز بھائی, اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور جو انفارمیشن کی بات ہوئی, یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر شخص چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا واسطہ اس کے ساتھ بڑھتا ہے. تو ہم سوشل میڈیا کو اپنے حساب سے استعمال کریں, نہ کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں, اور سلیکٹیو ہوں, بہت زیادہ غور و فکر کر کے آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مفید بھی ہے. ظاہر اس کے فائدے جو ہیں وہ اسی کے لیے ہیں جو اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا جانتا ہو. اور کسی بھی سلجھے ہوئے کسی بڑے سمجھدار شخص کے ساتھ وقت گزارنا یہ آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے بوفے میں کیسے کھانا ہے, اور اسی طرح سے انفارمیشن کو بھی آپ نے کیسے کمپائل کرنا ہے,
پروسیس
اور کیسے آپ نے جو ہے نا اس کو درست نتیجے تک آپ نے پہنچنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے, زندگی بڑی مختصر ہے, اس کو جتنا ہم اچھے انداز پر گزارنے میں کامیاب ہوں گے اتنا نفع اٹھائیں گے. وقت اختتام کی طرف ہے, سب کے ایک ایک واقعات تو شاید مزید نہ ہو سکیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ایاز مدنی بھائی سے پھر ایک اور سٹوری سنیں, کیونکہ ماشاء اللہ
اسد بھائی ایک جی بات میرے ذہن میں آئی جو ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اپنے کام سے کام رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ بلا وجہ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کیا جائے.
جی
اس حوالے سے ایک بڑی دلچسپ حکایت ذہن میں آئی تھی کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے اس کا کوئی دوست تھا, وہ شیخ تھا, اس کے پاس چلا گیا اپنے ایک دوست کو لے کر. تو جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ شیخ جو ہے وہ کیا نام ہے بیٹھے بیٹھے گیدرنگ کے دوران یہ چار پانچ کاوے کپ جو ہے وہ پی گیا.
اچھا
جو اس کا دوست ساتھ گیا تو بڑا حیران ہوا, کہا شیخ صاحب تو بیٹھے بیٹھے پانچ کپ کاوے کے پی گئے. تو وہ شیخ صاحب جو تھے انہوں نے ان کو جو ہے وہ مسکرا کر کہا کہ جانتے ہیں میرے والد صاحب کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے تو نہیں پتا آپ کے ابو کی عمر کتنی تھی. انہوں نے کہا میرے والد کی عمر نا 105 سال تھی. انہوں نے کہا اچھا, کہا وہ بھی دن میں اسی طرح کاوے ہی پیتے رہتے تھے؟ تو شیخ نے کہا نہیں وہ کاوے نہیں پیتے تھے, وہ اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے.
اللہ,
تو کہنے کا مقصد یہ کہ بس اوقات ہم جو ہے وہ اس طرح کے چکروں کے اندر پڑھ کر, فضولیات کے اندر پڑھ کے اپنے وقت کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت اچھی بات شروع میں ہماری ڈسکشن ہوئی, اچھی بڑی لائف گزر رہی ہے, دو شخص باتیں کر رہے ہیں تو میری ٹینشن شروع ہو گئی کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں, بدگمانیاں اور طرح طرح کے سے. اسی طرح گھروں کا ماحول لے لیں تو ہماری کئی طریقے کی اس طریقے کے معاملات جو ہے وہ یہ ہمارے گھروں کے اندر شروع, ہمارا ٹینشن شروع ہو جاتا ہے, ہماری اچھی بڑی سکون والی لائف ڈسٹرب ہو جاتی
ہے. ایسا ہی
تو ان چیزوں سے ذرا باہر آئیں, پازیٹیو رہیں
جی,
انشاءاللہ اچھے رہیں, مثبت سوچیں, اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ الکریم آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. اب ایک حکایت کی طرف آتا ہوں. شیخ سعدی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھی ہے. ایران کے کسی مشہور جو ہے وہ بادشاہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے. ان کا ایک غلام تھا.
اچھا
وہ غلام جو تھا وہ غلام بھاگ گیا. تو جیسے بھاگا تو لوگوں نے موقع پا کر جو ہے وہ اس شخص کو پکڑ لیا, گرفتار کر لیا اور پیش کر دیا بادشاہ کے سامنے, اور کہا کہ بادشاہ یہ جو ہے وہ آپ کا غلام جو ہے نا یہ بھاگ گیا تھا, ہم نے اسے پکڑ لیا. بادشاہ کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو بادشاہ کا جو وزیر تھا, وزیر ذرا اس غلام سے ان سیٹ تھا, ٹھیک نہیں تھا, اس کا کوئی معاملہ اس سے چل رہا تھا, کچھ ناراضگی تھی, کچھ اس پر غصہ تھا. تو بادشاہ نے جو ہے وزیر کے دیکھتے ہوئے کہا ہاں بھائی اس کا کیا کرنا چاہیے, یہ تو بھاگ گیا تھا. تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کو قتل کر دینا چاہیے, اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, کیونکہ اگر آج ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے نا تو دیگر غلاموں کو موقع ملے گا, پھر وہ بھی اسی طرح بادشاہ کے دربار سے جب وہ فرار اختیار کریں گے.
عبرت بنا دینا
جی, عبرت کا نشان بنایا اس کو. تو اب جب اس نے یہ بات سنی غلام نے کہ میرے بارے میں یہ فیصلہ وزیر نے کیا ہے اور وہ بھی جانتا تھا کہ یہ مجھ سے انسیٹ ہے, اب اس نے جب وہ بادشاہ کے دربار میں کہا کہ بادشاہ میں تو آپ کا نمک خوار ایک ادنا سا غلام, میں نے آپ کا نمک کھایا, مجھ سے غلطی ہو گئی. بادشاہ سلامت میں نہیں چاہوں گا کہ آپ میرے خون ناحق کا اپنے ذمے وبال لیں.
اچھا,
اور ظاہر ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو پھر اللہ کے حضور کل قیامت میں آپ کو جواب تو دینا پڑے گا.
صحیح.
اگر آپ نے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کوئی جواز بنا لیں تاکہ پھر میرا قتل کرنا درست ہو جائے. بادشاہ نے کہا اچھا چلو تم ہی بتا دو کیا جواز بنا. کہا بادشاہ صاحب مجھے اجازت دے دیں میں اس وزیر کو قتل کر دوں
یا اللہ,
تاکہ اس کے بدلے پھر آپ مجھے جواب کرنے میں کریں تو ایک جواز تو بن جائے گا کہ آپ نے مجھے درست بہاف پر جواب مانگا. اب جب اس وزیر نے یہ بات سنی کہ یہ تو الٹا گیم میری طرف آ گئی, تو اس نے ذرا بادشاہ کے کان میں کہا بادشاہ بزرگوں کے صدقے میں اس کو معاف کر دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الٹا میری ہی جان پر آ جائے. تو یہاں پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ نے اسے معافی سے نوازا. یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو اس حکایت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کیسی بھی ٹینشن آزمائش یا مصیبت میں ہو اگر اس کے ہوش و آواز سلامت ہے تو پھر وہ اس سچویشن سے باہر آ سکتا ہے. جیسا کہ اس غلام نے, کہ اگرچہ وہ غلام تھا لیکن تھا بڑا ذہین, تھا بڑا جو وہ سمجھدار, تو اس نے ایسی حالت میں بھی کہ اپنے قتل کی بات سن کر بھی اس نے اپنے حواس کھو نہیں دیے, بلکہ اس نے فوراً سچویشن بدلی اور الٹا وزیر کی طرف رخ موڑ دیا. ارشاد فرمایا ایک تو ذہین شخص جو ہوتا ہے, جو جس کو اپنے ذہن پر جو وہ قابو رکھنے کی صلاحیت ہے, تو وہ جیسی بھی سچویشن ہو اس کے اندر اس کو ہینڈل کر لیتا ہے, اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور فرمایا اگر حاسد ہے تو حاسد جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ کے رکھتا ہے اگرچہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر کیوں نہ فائز ہو.
اللہ
فرمایا سامنے اگرچہ وزیر تھا, بڑے اسٹیٹس پر تھا, منصب پر تھا, لیکن حسد جیسی جب آفت میں مبتلا ہوا تو ذہنی صلاحیت کھو بیٹھا. جو اپنی ایک عام طور پر وزیر بڑے مشہور ہوتے ہیں, دانا ہوتے ہیں, بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن یہاں اس نے اپنی سمجھداری اور ذہانت کو کھو دیا. کس کے بہاف پر؟ حسد کی بہاف پر. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کتنی بڑی آفت ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے کہ بندے کی صلاحیتوں کو کس طرح کھوکھلا کر دیتی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کے عذابات بیان کیے وہ جدا گانا ہے کہ وہ کتنے نقصان کا سبب ہے, لیکن ایک دنیاوی طور پر بھی بندہ دیکھے تو اس کی ساری صلاحیتیں بندے کی ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ اندر ہی اندر جلن میں اور اس میں کرب میں مبتلا ہو جاتا. جبکہ ایک شخص جو ہے وہ اگر سمجھدار ہے, اگرچہ غلام ہے, لیکن وہ جو ہے وہ کس طریقے سے عزت کو اور بلندی کو جو ہے وہ پا لیتا ہے. تو یہ حسد جیسی آفت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کا اچھا سوچیں, بھلا سوچیں, خیر خواہی, وہی والی بات آگے کہ خیر خواہی, خیر خواہی کریں, انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا
پلٹ کر
اس کی بہترین.
بہت خوبصورت حکایت ہے, بہت کچھ اس میں سمجھنے کا, سیکھنے کا ہے, بلکہ اس سے ملتی جلتی اور بھی حکایات بیان کی گئی ہیں, اور اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی چاہتا ہے تو اس کو برائی کے سپرد کر دو, وہ برائی ہی اس کو انجام تک پہنچا دے گی. اور اسی میں سے ایک حسد بھی ہے. حسد جو ہے وہ آپ کو پریشان بھی کرتا ہے, آپ آرام سے اور سکون سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اور دوسرا, اس آگ کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں, ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ جو الٹا آپ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اور یہاں پر عقل کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ وہ غلام چونکہ عقل مند تھا تو اس نے اپنے بچنے کی صورت کر لی. تو عقل جو ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. اور ایسے کام, نیکیاں عقل کو بڑھاتی ہیں, پاک صاف رہنا عقل کو بڑھاتا ہے, خوشبو عقل میں اضافے کا باعث ہوتی ہے, وہی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو اچھا رکھنا, یہ مسلمان کی ایک شان بھی ہے. تو اس سے جو ہے وہ عقل بڑھتی ہے. تو عقل مند ہونا یہ بڑی نعمت ہے, اور عقل مندوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بھی آتی ہے. انسان کے تجربات, اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. بعض اوقات ہم کسی جگہ پر ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے آگے کیا, میں تو پھنس گیا ہوں, اس سے آگے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے, میں کیا کروں, کیسے کروں. لیکن جب کسی عقل مند سے بات کرتے ہیں تو ویسے چٹکی میں اس کا حل بتا دیتا ہے کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں. تو عقل مندوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے. اور اہل علم جو ہوتے ہیں وہ بہت عقل والے ہوتے ہیں, کیونکہ عقل جو ہے وہ علم سے ہی آگے پنپتی ہے, آگے بڑھتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اور جی جی,
آپ نے گفتگو کی, اس میں ایک بڑی آپ نے اچھی بات کی
جی,
کہ عقل اور علم جو ہے نا, یہ آدمی کے پاس ہو تو وہ بہت سی چیزوں سے بچتا ہے. فی زمانہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی کو آپشن دیں نا کہ آپ کو دولت اور علم و شعور میں سے کیا چیز چاہیے,
جی
تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز خود اس پہ غور کریں کہ ہمارا کیا آپشن ہوگا. فی زمانہ جو ایک سچویشن چل رہی ہے, اس میں حل میں مزید ہر آدمی مال جمع کرنے، پیسہ کمانے، روزی روٹی کے پیچھے یہ لینا ہے وہ لینا ہے، وہاں گھومنے جانا ہے یہاں گھومنے جانا ہے، بس اسی چیز کے پیچھے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ہم سے پہلے جنریشن گزری ہے جن کو علم اور شعور کی طلب ہوتی تھی، تو وہ مفہوم آج معاشرے سے غائب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یعنی یہ سوال میں نے قائم کیا، اب اس کے بعد میں ہی جواب دیتا ہوں کہ اگر دولت اور علم ہوں تو اس میں سے علم اور شعور کا انتخاب کرنا چاہیے، کہ جب آپ کے پاس علم اور شعور ہے تو دولت نہ بھی ہو تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا. اور پھر اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور شعور ہو تو ایسے اسباب پیدا ہو ہی جاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت بھی آ جاتی
پیچھے پیچھے آ جاتی. کسی نے کہا نا کہ ہے تو دنیاوی مثال لیکن سمجھ میں آتی ہے، مجھے تو سمجھ میں آتی ہے. ایک مالدار شخص ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر دنیا میں جتنی دولت ہے یہ سب میں برابر تقسیم کر دی جائے یا سب سے لے لی جائے اور سب کو برابر برابر کر دیا جائے، تو کچھ عرصے کے بعد وہی لوگ دوبارہ امیر ہوں گے جو پہلے تھے. یعنی ان میں وہ ایبلٹی ہے کہ مال کیسے کمایا جا سکتا ہے، ان کے اندر وہ عقل ہے، وہ شعور ہے، اگرچہ مال کا ہے لیکن چونکہ ان کے اندر یہ عقل ہے کہ بھائی بزنس کرنا کیسے ہے، مال کمانا کیسے، تو بھلے آپ کنگلوں کو دوبارہ دے دیں لیکن وہی لوگ آگے بڑھیں گے جو عقل و شعور والے ہوں گے. تو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ میں شعور ہے، عقل ہے، علم ہے، تو آپ کھوئی ہوئی دولت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر یہ نہیں تو بڑے بڑے مالدار لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو چند سالوں میں ان کی بے عقل و اولاد سب کچھ تباہ کر دیتی، چلتی چلتی کمپنیاں، بڑے بڑے کاروبار، دو چار غلط فیصلوں یا کبھی ایک فیصلے کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. آپ کچھ فرما رہے تھے
جی. مجھے ان کی بات سے، عبد الواجد بھائی کی بات سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ بات یاد آ رہی تھی
جی جی.
اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا کہ اے سلیمان آپ ان دونوں چیزوں میں سے چوائس کر لیں، کیا آپ لینا چاہیں گے، سلطنت لینا چاہیں گے یا علم لینا چاہیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کا انتخاب کیا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے آپ کو علم بھی عطا فرمایا، سلطنت بھی عطا فرمایا. تو وہ جیسے عبد الواجد بھائی نے کہا نا کہ اگر عقل و شعور ہوگا تو اللہ پاک ایسے اسباب بھی عطا فرما دے گا کہ دولت بھی آپ کے پاس آ جائے گی. تو بلا شبہ جس کے پاس علم ہے، عقل ہے، شعور ہے، تو یہ ایک حکایت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ پاک اس کی بدولت جو ہے وہ دولت سے بھی بندے کو جو ہے وہ مالا مال فرما دے.
جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ والدین بڑے فکر مند رہتے ہیں، تو اپنی اولاد کی روزی روٹی اور اس کو دولت مند بنانے سے زیادہ اس چیز کی فکر کیجئے کہ وہ صاحب کردار بنے اور علم اور شعور والے بنے، تو انشاءاللہ وہ ساری زندگی پریشان نہیں ہوں گے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت کچھ ہم نے سنا اور امید ہے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اللہ پاک ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان اچھی باتوں کو نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، اگرچہ ایک اور راؤنڈ واقعات کا ہونا تھا لیکن ظاہر ہے ڈسکشن میں وقت صرف ہو گیا، لیکن مقصد جو ہے وہ واقعات کی گنتی پوری کرنا ہوتا بھی نہیں ہے، اس بہانے سے آپ تک کوئی نہ کوئی علم کی بات، حکمت کی بات پہنچانا یہ مقصود ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
جھوٹ کیا ہے، سچ ہے کیا، کیا ہے آخر ماجرا، دیکھ لو تم ٹھیک سے پھر کرنا کچھ فیصلہ.